الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارشاد باری ہے، وما اصابکم من مصیبہ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، یہ ہر قسم کی مصیبت کو محیط ہے، دنیا میں یا آخرت میں، قبر میں یا برزخ میں، قیامت کو یا دنیاوی زندگی میں، تو ہر بندہ اپنی ایک پسند اور رائے رکھتا ہے، اور جو چیز اس کی رائے کے خلاف ہو اسے وہ مصیبت سمجھتا ہے. تو ہر بندے کی مصیبتیں مختلف ہیں، یہ درست نہیں ہے. مصیبت اس فعل کو کہتے ہیں جو غضب الہی کا سبب بن جائے. ہر وہ کام، ہر وہ نظریہ، ہر وہ کردار مصیبت ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. بخار ہو جانا، کبھی بیمار ہو جانا، کبھی صحت ہو جانا، رزق میں تنگی و فراخی، ہم اسے مصیبت سمجھتے ہیں. یہ مصیبت نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. کسی کے لیے اس نے فراخی لکھ دی، وہ بدکار ہے تو بھی فراخی ہے اس کے پاس، کافر ہے تو بھی اس کے پاس اقتدار ہے، دولت ہے، حکومت ہے، اولاد ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفر اللہ کو بہت پسند ہے اس لیے اسے اقتدار دے دیا. تو مصیبت کی تعین ہونی چاہیے کہ مصیبت ہے کیا. مصیبت ہر وہ کام ہے جو آخرت کا نقصان پہنچائے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. بظاہر آدمی کو بہت سی دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، لیکن ناجائز ذرائع کی دولت اور ظلم سے حاصل کیا ہوا اقتدار مصیبت ہے، چونکہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. تو فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے. دنیاوی دکھ تکلیفیں، ان کی تین قسمیں ہیں. گناہ کی سزا میں اگر دنیا کی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتی ہے اور دل جلتا ہے، اندر دکھ ہوتا ہے. اتنی تکلیف باہر نہیں ہوتی، ظاہری طور پر نہیں ہوتی، جتنی اندر ہوتی ہے. یہ غضب الہی کی دلیل ہے، بندہ بہک کر اور دور چلا جاتا ہے، گمراہی میں آگے چلا جاتا ہے، گناہ میں آگے چلا جاتا ہے، کردار اس کا نہیں رہتا. یہ مصیبت ان پر آتی ہے جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہم ہر تکلیف یا افلاس آ گیا یا رزق کی تنگی آ گئی یا بیماری آ گئی اسے مصیبت سمجھتے ہیں. بعض اوقات بندہ مومن ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، باکردار ہوتا ہے، لیکن اس کے کردار میں وہ معیار پورا نہیں ہوتا جتنی وہ نعمتیں اللہ سے لے رہا ہے. ہر نعمت کا ایک معیار ہے، ایک تقاضا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے. تو جب اس کا کردار اس سے کم ہوتا ہے اور نعمتیں زیادہ حاصل کر رہا ہے تو اللہ کریم وہ کمی پوری کرنے کے لیے کوئی بیماری، کوئی مرض، کوئی تکلیف، کوئی دکھ بھیج دیتے ہیں. تو یہ بظاہر مصیبت ہوتی ہے، حقیقت میں رحمت الہی ہوتی ہے. اور یہ اللہ کے ایماندار بندوں پہ آتی ہے جن کا عقیدہ صحیح ہو، کردار صحیح ہو. اور اسے کہتے ہیں تلافی مافات، یعنی یہ مصیبت نہیں ہے، یہ ہم سے جو کمی رہ گئی تھی، جو کام ہم کر نہیں سکے، جو فوت ہو گیا، جو چھوٹ گیا، اس کی کمی کی تلافی کر دیتی ہے. ایک طرح کی بظاہر مصیبت ہے، ہماری اصطلاح میں، عوام کی اصطلاح میں تو وہ مصیبت کہلائے گی، لیکن وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اسے ترقی درجات کہتے ہیں. جیسے شہادت بہت بڑی عظمت ہے، شہید نے موت کو شکست دے دی، اسے کبھی گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گیا، لیکن شہید ہونے کے لیے قتل تو ہونا پڑتا ہے. تو بظاہر قتل ہونا بڑی مصیبت ہے، جسم کے پرخ چھوڑ گئے، لیکن در حقیقت وہ انعام الہی ہے. تو یہ مصیبت کی تعین میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کس چیز کو مصیبت سمجھتے ہیں. ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ نظریہ، ہر وہ کردار مصیبت ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. وہ بھائی کوئی بندہ باکردار نہیں ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور توبہ کر لیتے، تو اس کے لیے تو رحمت بن گئی، بھائی مصیبت تو نہ رہی. تو فرمایا جو مصیبت آتی ہے، یعنی جتنے تم اللہ سے دور ہوتے ہو، اس کا سبب بنیادی طور پر تمہارا کردار ہوتا ہے. بما کسبت ایدیکم، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو بنے گا تمہارے کرتوت اس کا سبب ہے. ویعفو عن کثیر، حالانکہ اللہ کریم کثیر یعنی بہت زیادہ خطائیں تو معاف فرما دیتے، ہر خطا پہ سزا نہیں دیتے. دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر ہم ہر خطا پہ پکڑنے لگتے تو زمین پر کوئی شخص زندہ نہ رہتا. یعفو عن کثیر، بہت سے گناہوں سے تو ہم درگزر فرما لیتے. وما انتم بمعجزین فی الارض، یہ خیال چھوڑ دو کہ تم گناہ کرو گے اور کہیں زمین میں چھپ جاؤ گے، کسی گارڈ کے سہرے سایہ آ جاؤ گے، کسی قلعے میں چھپ جاؤ گے، شاہی محل میں چلو، کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اللہ سے کہیں نہیں چھپ سکتے، نہ بھاگ سکتے ہو نہ چھپ سکتے ہو، ہر حال میں اس کے دستے قدرت میں ہو. اور یہ بھی یاد رکھو، مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ جسے گرفتار بلا کر لے پھر اس کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی مددگار، اللہ ہی مدد کرنے والا، اللہ ہی بہترین دوست، وہی معاون و مددگار ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی تکلیفوں سے نجات دینے والا ہے، اور وہی سزا دینے والا ہے. کوئی اس کے دست قدرت کو، اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. زمین آیات ہل جوار الفل بہر کل آرام، وہ دیکھو کیسا قادر ہے، کہ پہاڑوں جتنے بڑے بڑے جہاز بنا کر تم نے سمندروں پہ چلا دیے. کس نے شعور دیا تھا؟ کس نے وہ لکڑ پیدا کی جس کا تم نے جہاز بنایا؟ کس نے وہ فولاد تمہیں دیا جو تم نے اس میں استعمال کیا؟ وہ شعور کس نے دیا جس سے تم نے اس کے انجن اور کمرے اور وہ بنائے؟ اور پھر کمال ہے, ایک پہاڑ جتنا جہاز ہے اس میں پانچ پانچ سو, آٹھ آٹھ سو, ہزار ہزار, پانچ پانچ ہزار لوگ سوار ہیں. اتنے بندوں کا راشن بھی اس میں ہے, پانی بھی ہے, دوائیں بھی ہیں, میڈیکل فیسلٹی بھی ہیں, اور ساری جدید سہولتیں بھی ہیں. یہ ایک پورا شہر ہے اور پانی کی سطح پہ تیر رہا ہے. یہ شعور تمہیں کس نے دیا؟ تم اس پہ خوش ہو گئے میں نے بنایا, تم کیا تھے؟ تم تو خاکی ذرات تھے, تمہیں ایک مادے کی شکل دی, پھر ایک خون کی پھٹکی بنی, پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنا, پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوئیں, پھر اس نے تمہیں انسان بنایا, پھر اس میں روح ڈالی, اس نے تمہاری عقل, دماغ, شعور, سماعت, بصارت, ساری چیزیں عطا کر کے تمہیں اتنے علوم ظاہری بھی دے دیے کہ تم یہ چیزیں بنا کر استعمال کر رہے ہو. وہ قادر ہے. اِن یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ, اگر آج بھی وہ سمندروں میں ہوا کو روک دے یا مخالف ہوا چلا دے تو جہازوں کو تنکے کی طرح بہا کر لے جاتی ہے. کیا آج طوفان تمہارے بڑے بڑے جو ہیں جہاز ان کو نہیں ڈبو دیتے؟ وہ قادر ہے, تمہاری حفاظت فرماتا ہے, وہ ہواؤں کو تعامل کا حکم دے دیتا ہے, وہ تمہیں لے کر چلتی ہیں جھولے کی طرح. لیکن اگر وہ ہوا کو ساکن کر دے یا ہوا کو مخالف چلا دے پھر کیا کرو گے؟ جہاز چلتا رہے, چپو چلاتا رہے, ہوا اسے پیچھے دھکیل کے لے جائے, وہ کہیں اور جانا چاہے گا, وہ اسے کہیں اور لے جائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. فرمایا ان ساری باتوں میں, ان ساری چیزوں میں عظمت الہی کے دلائل تو بڑے واضح ہیں, لیکن یہ دلائل ان کے لیے ہیں جو صبر کرتے ہیں, خود کو اللہ کی نافرمانی سے روکتے ہیں. انسان کو اللہ نے دو نگاہیں دی ہیں. ایک نگاہ کو بصارت کہتے ہیں, جو بظاہر اس آنکھ کے ڈھیلے میں ہے, ہم دیکھتے ہیں, اسے بصارت کہتے ہیں. ایک آنکھیں اس نے ہر بندے کے دل میں بھی دی ہیں, اسے بصیرت کہتے ہیں, دل کی آنکھ سے دیکھنا. تو فرمایا جو صبر کرتے ہیں, صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا لغوی معنی ہے کہ جیسے کوئی گھوڑا پوری رفتار سے دوڑا رہا اور ایک دم لگام کھینچ کر اسے روک لے, یعنی رک جانا, ٹھہر جانا. ہمارے ہاں تو یہ غلط العام ہے نا, کسی کا کوئی مر جائے وہ شور شرابہ نہ کر کہتے ہیں اس نے صبر کیا. صبر ہے اللہ کی نافرمانی سے خود کو روک لے. فرمایا جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور پھر یہ اپنا کمال نہیں سمجھتے, شکور, پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ تو نے مجھے یہ شعور دیا, یہ توفیق دی کہ میں تیری نافرمانی سے رک گیا. فرمایا یہ عظمت الہی کے دلائل ان کی سمجھ میں آتے ہیں. تو سورج کی طرح روشن, لیکن اندھے کو کیا نظر آئے کہ سورج ہے؟ جس کی بینائی نہ ہو تو سورج روشن رہے اسے کیا فرق پڑتا ہے, رات دن اس کے لیے تو برابر ہے. تو فرمایا جن کی بصیرت ضائع ہو جاتی ہے, نافرمانی کرتے ہوئے اپنا دل تباہ کر بیٹھتے ہیں, انہیں پھر عظمت الہی کے دلائل نظر نہیں آتے, ورنہ ہر ہر ذرہ اس کی عظمت کا گواہ ہے. او یوبکن بما کسبوا, اور اگر اللہ چاہے تو جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اسے تباہ کر لے. لیکن وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, بے شمار گناہوں سے وہ درگزر فرماتا ہے, معاف کر دے, وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا. کسی کی روزی بند نہیں کرتا, کسی سے صحت نہیں چھینتا, دنیا کی ساری نعمتیں دے دیتا, دنیا کا پا لینا اور بات ہے اور دنیا کو اللہ کی رضا کے مطابق پانا اور اس کے مطابق صرف کرنا اور بات ہے. اور یوبیکن بما کسبوا, لوگوں کے ان کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دیتا. جب بھی کوئی گناہ کرتا سزا مسلط ہو جاتی, مٹ جاتا, تباہ ہو جاتا, بم کی طرح پھٹ جاتا. فرما ویعفو عن کثیر, بے شمار گناہوں سے درگزر فرما, تمہیں مہلت دیتا رہتا. ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص, فرمایا جو لوگ میری آیات میں, میرے دلائل میں جھگڑا کرتے ہیں, جو اپنی رائے کو اللہ کی کتاب پر حاوی کرنا چاہتے ہیں, عاجز مخلوق ہو کر, محتاج ہو کر, مالک کی فیصلوں پر رائے زنی کرتا ہے. انسان بھی عجیب مخلوق ہے, اپنے آپ کے بارے کچھ نہیں جانتا. صحت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے, طبیب کے پاس جاتا ہے. وہ جاتا تو وہاں ہے کہ میں ٹھیک ہوں, جو وہ کہتے ہیں تیرا آپریشن ہوگا. بھائی نئی بات, بھائی آئے تھے مرمت کرانے, آپ نے سارا انجن کھول دیا, لیکن کوئی نہیں اعتراض کرتا. پیسے بھی دیتے ہیں, خوش آمد بھی کرتے ہیں, منت بھی کرتے ہیں, آپریشن بھی کراتے ہیں. جانتے ہیں کہ بدن اگرچہ میرا ہے لیکن انسانی بدن کے بارے یہ ڈاکٹر مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو جب تم اپنے وجود کے بارے باخبر نہیں ہو تو کائنات کا تمہیں کیا پتا کہ اس کی مصلحت کس میں ہے. وہ جو ساری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے اور اسے چلا رہا ہے, جو حکم وہ دیتا ہے, جو بات وہ بتاتا ہے, اس کی شان کیا ہے. اور تمہاری حیثیت میں تو اپنے آپ کا پتہ نہیں, تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ کائنات کے بارے رائے دو اور اللہ کے احکام پر اعتراض کرو. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, جو میری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں, وہ کان کھول کے سن لیں ایک بات, مَا لَهُم مِّن مَّحِيص, ان سے کہیں بھاگا نہیں جائے گا, انہیں میری بارگاہ میں آنا, وہ کہیں چھپ نہیں سکیں گے, کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی, کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا, انہیں میرے حضور پیش ہونا ہے. تمہیں دے دیتا ہے, بہت دیتا ہے, اقتدار دے دیتا ہے, وہ دے دے دیتا ہے, دولت دے دیتا ہے, گاڑیاں دے دیتا ہے, اچھے گھر دے دیتا ہے, جائیدادیں دے دیتا ہے, علوم دنیا دے دیتا ہے, بے شمار نعمتیں لٹائے جا رہا ہے. ساری نعمتیں سب کو دیتا ہے, تمیز نہیں کرتا مومن کو, پھر بنی آدم کو عطا کیے جا رہا ہے سوائے ایک, اپنی معرفت اپنے بندوں کو دیتا ہے, دوسرے کو نہیں. عظمت الہی کا شعور, اس کی عظمت کو جاننا اپنی حد تک, ہر بندے کی اپنی ایک علمی سطح ہے, اس تک وہ جان سکتا ہے, اس تک بھی اپنے بندوں کو جنماتا ہے. باقی جو چیزیں یہ بانٹتا رہتا ہے, اللہ کریم فرماتا ہے ما اوتی تم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, تمہیں جو بھی دیتا ہوں یار یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا, مر جاؤ گے تو قبر میں نہ حکومت جائے گی, نہ اقتدار جائے گا, نہ دولت جائے گی, نہ پیسے جائیں گے نہ کارخانے جائیں گے، نہ زمینیں جائیں گی، نہ گاڑیاں جائیں گی، کچھ بھی نہیں. ادھر دم نکلا ادھر مال وارثوں کو. تو اس مال کی کیا حیثیت جو ناپائیدار ہو، جس کا کوئی بھروسہ نہ ہو. ارب پتی بیٹھے بیٹھے کلاش ہو جاتا ہے. دو نقصان ہوتے ہیں، چار ہوتے ہیں تو مقروض ہو جاتا ہے. مال دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے یہ بوجھ اپنے پر نہ بڑھاؤ، ناجائز ذرائع سے مال یا اقتدار لینے کی کوشش نہ کرو. حلال ذرائع، اس کی اطاعت کے اندر رہ کر جو نصیب وہ نعمت ہے. حلقے اطاعت سے باہر جا کر جو حاصل کرو گے وہ اللہ کا غضب ہے. چھوڑ تم نے سب کچھ جانا ہے تو پھر اللہ کی دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو چیزیں اللہ کے پاس جا کر ملیں گی اس دنیا سے. انسان ٹرانزٹ میں ہے، سفر کر رہا ہے، خاک سے نطفہ بنا، نطفے سے بچہ بنا، بچے سے جوان ہوا، حکمران ہوا، دولت مند ہوا، امیر ہوا، فقیر ہوا، قبر میں چلا گیا، برزخ میں پہنچ گیا، انتظار ہے، ویٹنگ روم ہے، بیٹھا ہے، قیامت قائم ہوگی، فیصلہ ہوگا. واپس گھر پہنچتا ہے جنت میں یا جیل جاتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ دنیا ایک درمیانی وقفہ ہے یار. جو سفر ابن آدم کو درپیش ہے اس کا ایک درمیانی وقفہ ہے. تم اسے پکڑ کر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، کن فی الدنیا کانک غریبا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر. او عابر سبیل، یا کسی راہ گزر پر چلتا ہوا جیسے مسافر کہیں رک جاتا ہے. دھوپ ہے، کوئی درخت آیا سایہ دار، کہا دس منٹ سستا لوں، کہیں پانی کا چشمہ مل گیا منہ ہاتھ دھو لوں، وضو کر لوں، تھوڑا سا پانی پی لوں. لیکن وہ لمبی تان کے وہاں سوتا تو نہیں، اسے جانا ہے سفر پر، وقتی طور پر سکون لے لیتا ہے سائے سے، پانی سے، پھر چل پڑتا. تو فرمایا کن فی دنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو. او عابر سبیل، یا ایک راہ رو ہو، راستے پہ چل رہے ہو. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ او كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کیا کرو، تم انہی میں سے ایک ہو. یہ جو قبریں لاکھوں نظر آتی ہیں، یہ تم سے زیادہ جوان، تم سے زیادہ امیر، تم سے زیادہ خوبصورت، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے صالح، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے متشدد، سب خاک کے نیچے پڑے ہیں. ان میں سے تم بھی ان میں سے ایک ہو، تمہیں بھی قبر میں جانا ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے جب وہاں پہنچو گے، جو وہاں ملے گا وہ بہت بہترین، خوبصورت اور ابقا، ہمیشہ رہنے والا، وہ چھینا نہیں جائے گا. آخرت کی نعمتیں جو عطا ہوں گی ان میں زیادتی ہوگی، کمی نہیں ہوگی، دے کر چھینی نہیں جائیں گی. لیکن وہ ہیں کس کے لیے؟ فرمایا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ صحیح رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی ہوشیاری پر نہیں. ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہم سے ہو جاتا ہے. جب ہم ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں میں اپنی ہوشیاری سے کچھ دولت حاصل کر لوں. میں نہیں، یہ نعمتیں ان کے لیے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی حلال اور جائز وسائل کے اندر رہتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے دینا ہے وہ دینا ہے، ناجائز ذرائع استعمال نہیں کروں گا. اور جب کوئی ناجائز ذرائع کی طرح ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ پر اعتماد چھوڑ دیا، اس سے محروم ہو گیا کہ میں نے چوری کرنی ہے تو یہ دولت ملے گی، میں نے رشوت لینی ہے تو بنگلہ ہوگا، وہاں جب تم نے اللہ کا بھروسہ چھوڑ دیا تو پھر کیا ملا؟ بنگلہ ملا تو سزا ہی ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم, وہ لوگ جو گناہ کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, جرت نہیں کرتے, اجتناب کرتے ہیں. اجتناب ایک ہوتا ہے نہ کرنا, ایک ہوتا ہے اجتناب. اجتناب بہت لطیف لفظ ہے. اجتناب کا معنی یہ ہے کہ گناہ نہ کرنا, مثلا کوئی بدکاری نہیں کرتا, یہ تو گناہ نہ کرنا ہوگا. اجتناب یہ ہے کہ بدکاری کا سوچے بھی نہیں, کسی غیر عورت کی طرف دیکھے بھی نہیں, کوئی ایسا خیال بھی نہ لائے کہ میں یہ کروں, یہ اجتناب ہے. یعنی گناہ کے وسائل اور ذرائع جو ہیں ان سے بھی بچ جانا اجتناب کہلاتا ہے. بندہ ہے نا, بندوں کے اپنے اپنے بندے معنی کرتے ہیں. قرآن کریم نے شراب سے بھی اجتناب کا حکم دیا ہے. عربی کی ایک اصطلاح ہے حرام. تو ہمارے یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں یہ سارے مفتی ہیں, اگرچہ انہیں دین آتا جاتا کچھ نہیں, لیکن سارے فتوے دیتے ہیں اور سارے اپنی رائے دیتے ہیں اور سارے. تو ایک مولانا صاحب کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا, تو مولانا بھی سیاسی مولوی ہیں اور اسمبلی سینٹ وغیرہ کے, کہ قرآن میں دکھاؤ شراب حرام کہاں ہے. حرام کا معنی عربی لغت میں ہے منع, نہ کرنا, روکنا. ہم تو سمجھتے ہیں نا صرف گناہ حرام ہے, وہ جس کام پہ بھی پابندی لگائیں کہتے ہیں یہ حرام ہے, یعنی یہ کام نہیں کرنا. ہم 70 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں حج پر تھے, تو اس وقت آج طرح کی سہولتیں نہیں تھیں. چھوٹی موٹی بسیں ہوتی تھیں اور سنگل سڑکیں ہوتی تھیں اور گاؤں سے دیہات سے گزر کر جاتی تھیں. اور آج کل جو چند گھنٹوں کا سفر ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ, اس میں دنوں دن لگ جاتا تھا. ہم سے پہلے جو لوگ گئے وہ اونٹوں گھوڑوں پہ جاتے تھے. تو ہمیں مغرب ہو گئی, دیر ہو گئی, ایک گاؤں آ گیا, اس میں ہم رکے. مجھے وضو کرنا تھا, پانی کا ایک نل نظر آیا, تو ہم تلاش کر رہے تھے پانی. میں نے کہا یہاں سے وضو کے پہنچوں. وہاں ایک بابا سا بیٹھا تھا دیہاتی, وہ مجھے کہنے لگا حرام آزا. میں کہ مویا ما فی الحرام. میں کہ پانی کس نے حرام کر دیا یار؟ اس نے کہا یہ حرام ہے. اب میرا ذہن حرام کو وہی اپنا یہاں کا تھا, تو میں نے کہا مویا ما فی الحرام, پانی کو کس نے حرام کر دیا؟ پانی حرام نہیں ہوتا. وہ خیر وہ شور کرتا رہا, میں نے وضو کر لیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے پانی لینا منع ہے. تو جو چیز بھی جہاں بھی وہ رکاوٹ لگاتے ہیں اسے حرام کا مطلب ہے روک دینا. قرآن نے شراب کو حرام نہیں کہا. فاجتنبو ہو, اس سے اجتناب کرو, یعنی اس کے ذرائع بھی حرام ہیں. کوئی اس نیت سے انگور اگاتا ہے کہ بیچوں گا شراب بنے گی حرام ہے. کوئی اس انگور کو اٹھا کر لے جاتا ہے کارخانے میں جہاں شراب بنتی, وہ مزدوری حرام ہے. کوئی پیتا نہیں شراب, لیکن اس میں لے جانے میں, دینے میں, پلانے میں سارا حرام, اس کے وسائل حرام ہیں. اجتناب فاجتنبو ہو. اب ہمارے ایک بہت معروف آدمی تھے, اللہ انہیں معاف کرے, گزر گئے لاہور کے, تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اجتناب کا معنی پرہیز ہوتا ہے, تو شراب سے پرہیز ہی کا حکم ہے, کبھی پرہیز نہیں بھی ہو سکتی, ڈٹ کے پیا کرتے تھے. اجتناب کا مطلب پرہیز نہیں ہے, اجتناب کا مطلب ہے کہ اس کے ذرائع سے بھی الگ رہا جائے. اس کے ذرائع بھی شراب اور خنزیر, یہ دو ایسی چیزیں ہیں, ان کے ذرائع بھی حرام. اگر کوئی خنزیر لوڈ کر کے اپنی گاڑی میں کہیں پہنچاتا ہے تو اس کا کرایہ لینا بھی حرام. کوئی شراب لاد کر لے جاتے تو وہ, یعنی اس کے وسائل بھی حرام ہیں. یہاں بھی یہی فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم, یہ دویدہ دلیری سے گناہ نہیں کرتے, اجتناب یعنی گناہ کے ذرائع سے بھی بچنے کی کوشش کرتے, اجتناب کرتے ہیں گناہ سے. مطلب ہے گناہ کے جو وسائل اور ذرائع ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھول جاؤ کہ کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں, کچھ صغیرہ ہوتے ہیں, کچھ چٹانیں بڑی ہوتی ہیں, کچھ چھوٹے سنگریزے ہوتے ہیں. اگر آپ کشتی میں ایک ایک چھوٹا سنگریز اور پھینکنا شروع کر دیں تو ایک دن وہ بھی ڈبو دیں گے, چٹان بن جائیں گے. یہ جنہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے نا, یہ کرتے رہو تو یہ بھی کبیرہ ہی بن جاتا ہے. کنکر بھی اکٹھے کرتے رہو تو چٹان کا وزن ہو جاتا ہے. لہذا گناہ گناہ ہے, پوری کوشش کرو گناہ کے. دیکھو قرآن نے کتنا خوبصورت اصول دیا ہے کہ گناہ کے ذرائع سے بچو. تم کہتے ہو میں شراب نہیں پیوں گا, تم شرابیوں سے ملنا چھوڑ دو, تم شرابیوں کی محفل میں جانا چھوڑ دو, تم شراب کے بارے باتیں سننا چھوڑ دو. ان وسائل, اجتناب کا مطلب ہے ذرائع اور وسائل سے بچو جو وہاں لے جانے کا سبب بنتے ہیں. والفواحش, فوش کام کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام فوش ہے جسے آپ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے, جسے دوسروں کے سامنے کرتے ہوئے شرم آتی ہے وہ فوش. کہ فرمایا میرے بندے گناہ کے وسائل سے بچتے ہیں, بے حیائی سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور کسی پر ناراض بھی ہو جائیں تو معاف کر دیں. اگر کسی پر غصہ بھی آ جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اپنا ہی غصہ نکالنا ہے, اللہ کے لیے معاف بھی کر دیتے. یہاں بھی علماء نے بڑی بحث کی ہے, آگے اس کا حکم بھی آ رہا ہے. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینهم مما رزقناهم ينفقون. کل کے سبق میں اس آیت پہ اس کی تشریح رہ گئی چھوٹ گئی کہ آج میں نے جب دیکھا تو خیال آیا کہ یہ تو شرح رہ گئی تھی. والذین استجابوا لربهم اقاموا الصلاۃ, فرمائی ایمان کی پہلی دلیل جو انسان کو مذہب پہ قائم رکھتی ہے, جو اس کا کردار بناتی ہے, جو اس کے افکار کی اصلاح کرتی ہے, جو اس کی سوچوں کو درست کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب انہیں نور ایمان نصیب ہوتا ہے وہ اقام الصلاۃ, تو عبادات کو قائم کرتے ہیں. تمام عبادات کا ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ ماحول متاثر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ادائے صلات, جو آج کل ہم کر رہے ہیں شرمندہ شرمندہ, بھاگ دوڑ کر کبھی آیا پڑھ لی, چلو شرن تو فریض ادا ہو گیا, اس کا کوئی اثر ہو نہ ہو. قرآن کریم زور دیتا ہے اقامت صلات پر, ادائے صلات کی بات ہی نہیں کرتا. اقامت یہ ہوتی ہے کہ ماحول ہی ایسا بن جائے کہ آپ دوسروں سے شرمندہ نہ ہوں, ارد گرد کے لوگ آپ سے متاثر ہوں. عبادات کے قیام کا سبب بنے آپ کا کردار اور آپ کا ایمان اور آپ کا یقین. تو دینی امور میں جب وہ حضور حق کا اہتمام رکھتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اپنے مسلمان ہونے پر اور اپنے بر وقت نمازیں ادا کرنے پر، روزے رکھنے پر، تسبیحات پر، عبادات پر انہیں فخر ہوتا ہے. ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ماحول کو متاثر کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ تو یہی ہے نا جی، وہ دفتر میں کوئی بھی نہیں پڑھتا تو مجھے نماز پڑھتے شرم آتی ہے. ہمارا جو وہاں ماحول ہے جہاں میں ملازمت کرتا ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا جو اپنے پروردگار کی دعوت قبول کرتے ہیں وہ پھر اس کے ساتھ رابطے پر، اس کی عبادت پر، اس کے احکام کے عمل پر فخر محسوس کرتے ہیں. اور ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ماحول کو متاثر کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، پوری دنیاوی زندگی کا نقشہ ان دو چار لفظوں میں اللہ کریم نے سمو دیا. پھر وہ جو فیصلے کرتے ہیں، چھوٹا کام ہو یا بڑا، وہ ان کے آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. آج بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے جمہوریت کا. جمہوریت کیا ہے جی؟ لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کی طرف سے، لوگوں کے لیے لوگوں کی حکومت. اس جمہوریت میں کرتے کیا ہیں؟ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اس جمہوریت کا خاصہ یہ ہے، اس میں جو جعلی ہوتا ہے یا جو اور پھیر ہوتا ہے اسے چھوڑ بھی دیں، اگر صاف ستھرا بھی ہو تو بندے گنے جاتے ہیں نا. ایک ان پڑھ جاہل گنوار ہے، ایک ووٹ اس کا ہے، ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ایک ووٹ اس کا ہے. یعنی اس کی رائے کا کوئی وزن نہیں اس گنوار کے مقابلے میں. جیسی اس کی ہے رائے اتنا ہی وزن اس کا، ایک ووٹ اس کا، ایک اس کا. ایک نیک پارسا، عبادت گزار، صالح، سچے آدمی کا ایک ووٹ، چور اچکا جھوٹا ایک ووٹ. اسلام اس جمہوریت کو نہیں مانتا. جمہوریت دی ہی اسلام نے، چھٹی ساتویں صدی میں کہاں جمہوریت تھی؟ روئے زمین پر صرف بادشاہ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری رسول، سید المرسلین. نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی من جانب اللہ مبعوث ہوتا ہے، تو نبی کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا سے پردہ فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر چھوڑ دیا. فرمایا میرا جانشین وہ ہوگا جسے میرا رب چاہے گا اور میری امت چاہے گی. بلکہ ایک ارشاد کا مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ میری امت کسی غلط بندے پہ اتفاق نہیں کرے گی، اسی پہ اتفاق کرے گی جس کا حق ہوگا. تو خلافت کا فیصلہ کیسے ہوا؟ امرهم شورا، آپس کا مشورہ. مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ آپ کا کروڑوں کا بزنس ہے، ایک جاہل گنوار راستے سے جا رہا ہے، آپ اس سے مشورہ کریں گے؟ بزنس کروڑوں کا ہے تو مشورے کے لیے کسی ارب پتی کے پاس جائیں گے کہ جی یہ مصیبت آ رہی ہے، یہ تکلیف آ رہی ہے، یہ رکاوٹ آ رہی ہے، یہاں سے کیسے نکلے؟ تو امور دنیا میں اسلام نے یہ طریقہ دیا ہے کہ جو لوگ ایمان کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تمہیں لیڈ کر رہے ہیں، تمہارے سربراہ بنے ہوئے ہیں، قبائل کے سردار ہیں، ایک طبقہ ان کا احترام کرتا ہے، دانا ہیں، باعمل ہیں، نیک ہیں، پہلے ان سے مشورہ کیا جائے. وہ مشورے سے جو فیصلہ کریں اسے پھر عام آدمی کے سامنے رکھا جائے، اسے موقع دیا جائے کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں. اور جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر عوام کیوں قبول نہیں کرتی؟ جب سب کے سردار یا سب کے لیڈر طے کر لیتے ہیں تو لوگ تو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، سارے قبول کر لیتے ہیں. یہی فیصلہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو پہلا فیصلہ خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوا وہ یہی تھا. مہاجرین و انصار کے اکابر جمع ہوئے، اکابر انصار جمع تھے، مہاجرین کے اکابرین بھی وہاں تشریف لے گئے، باتیں ہوئیں، دلائل دیے گئے اور خلافت کا انتخاب کیا گیا. اور اسی مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب نے بیعت کی. پھر آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور عوام کی بیعت کا مرحلہ آ گیا تو ہر مسلمان نے بیعت کر لی. مجھے حیرت ہوتی ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اور اگر جانتے ہوں، کوئی ترجمہ بھی سمجھ آتا ہو، حکم بھی سمجھ آتا ہو، تو پھر بھی عمل سے چرا جاتے. مجھے حیرت ہے کہ یہ جو کافر قومیں ہیں جنہوں نے دنیاوی ترقی کی، انہوں نے سارے راز قرآن سے لیے. اب بھی آپ دیکھ لیں، امریکہ کی جمہوریت جو ہے وہ بالکل ایسی تو نہیں جیسی اسلام کہتا ہے، لیکن اس کے قریب تر ہے. ہر کوئی نہیں کھڑا ہو جاتا کہ مجھے بنا دو. ان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اکابر مل کر طے کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کا امیدوار کسے ہونا چاہیے. وہ ایک دو تین کو بنا لیتے ہیں، پھر وہ اپنی پارٹی کو کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کرو، کون ہونا چاہیے، الیکشن پارٹی میں کراتے ہیں. جو وہاں سے جیت جاتا ہے پھر اسے میدان میں لاتے ہیں. دو پارٹیاں ہیں، دوسرے بھی اسی طرح کرتے ہیں. اسلام میں اتنی ڈھیل بھی نہیں ہے. اسلام تو کہتے ہیں کہ اکابرین ملت جمع ہوں، ایک ہی بندہ چنے جس پر سب کا اتفاق ہو جائے. لیکن پھر بھی وہ اس کے قریب تر ہے نا. تو جب وہ بندہ منتخب ہو جاتا ہے تو پھر وہ پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، صدارتی نظام ہے، حکمران وہ ہوتا ہے، باقی وہ مقرر کرتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی وزیر، جہاں کوئی گورنر غلطی کرتا ہے تو شکایت اس کے پاس جاتی ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس نے مقرر کی. ہماری جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی وزیر کی شکایت لے کر جائیں، وزیر اعظم کہے گا تم نے ووٹ دیے تھے بھائی، تم نے، میں نہیں بنایا تھا، تمہارے علاقے کا بندہ تھا، تم نے ووٹ دیے، میرا اس میں کیا قصور؟ تو یہ سارا جمہوریت کے نام پر دھوکہ ہے. اور یہ پچیس پچیس تیس تیس سیاسی پارٹیوں کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ ہر بندہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا لے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اور اس پہ چین والے کاربند ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ پارٹی ایک ہی ہوگی اور لیڈر بھی ایک ہی ہو. تو وہ دنیا سے ترقی نہیں، دنیاوی معاملات میں بھی کر گئے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور انسانوں کے لیے ہے. اس کے دو نتائج ہوتے ہیں، ایک وہ اثر جو دنیا میں بندے کو مل جاتا ہے، دوسرا وہ نتیجہ جو آخرت میں ملے. جو فائدہ دنیا میں ملتا ہے اگر قرآن کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرے گا تو دنیا کا فائدہ کافر کو بھی ہوگا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین کی کتاب ہے، کافروں کا رب بھی وہی ہے. لیکن چونکہ کافر کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے نہیں کرتا، لہذا آخرت میں اسے کچھ نہیں. تو یہ جتنی مغربی اقوام نے ترقی کی ہے یہ تو جاہل لوگ تھے. ساتویں صدی عیسی کی ان کی تاریخ پڑھیں تو یہ تو جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے اور لوٹ مار کے عادی اور قتل و غارت کے. مسلمانوں نے جب اسلام پھیلا تو انہوں نے ایک چیز پر بڑی توجہ دی کہ بھئی علاقے تو فتح ہو سکتے ہیں. سکندر یونانی کہاں مقدونیا سے چلا اور یہ ہمارے جہلم تک آیا, کتنے علاقے فتح کیے, کہیں یونانی مذہب نظر آتا ہے؟ لوگوں نے اس کا مذہب قبول کیا؟ جتنے دن راہ راہ مر گئے بات ختم, جان چھٹی. اور فاتحین دیکھ لیں, زمین چھینی جا سکتی ہے, ملک چھینے جا سکتے ہیں, فتح کیے جا سکتے ہیں. مسلمان اور اسلام جہاں گئے وہاں زمین پر ہی قبضہ نہیں کیا, وہ لوگ اسلام لے آیا اور اسلام قبول کر لیا. اور آج تک جہاں تک اسلام صحابہ کرام کے عہد میں پھیلا, آج تک وہاں پر اسلام اور اسلامی ریاستیں موجود ہیں. یہ جو 56 ریاستیں اسلامی بنی ہیں, یہ سارے وہ علاقے ہیں جو صحابہ کے عہد میں فتح ہوئے. پھر وہاں سے دلوں سے اسلام نکل نہیں سکا. تو انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ لوگوں کے دل کیسے فتح ہو جاتے ہیں. اس بات کے تو وہ قائل نہیں تھے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ انسان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے یہ قانون جو قرآن کا ہے, لہذا انہوں نے وہ باتیں قرآن والی اپنا لیں. ناپ تول میں پورا کرو, جھوٹ نہیں بولو, عدالت میں رشوت نہ لو, انصاف کرو. ان امور میں وہ ترقی کر رہے. جہاں انہوں نے اسلام کا دامن چھوڑا, سود پر کار بند رہے, آج خود نالاں ہیں کہ سودی نظام نے ہمیں تباہ کر دیا ہے, اسے بند کرنا چاہیے, اس کا متبادل سوچنا چاہیے, نفع اور نقصان ہونا چاہیے. بلکہ جاپان میں تو بلا سودی بینک جاپان نے شروع بھی کر دی کہ اسے آہستہ آہستہ بدلنا چاہیے. عورت کے معاملے میں انہوں نے اسلام کی بات نہیں مانی. اسلام نے کہا عورت کو پردے میں رکھو اور اس کا اپنا منصب ہے, اپنا کام ہے, اپنا اس کا ایک انداز ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں, عورت مرد برابر ہیں. آج پیٹ رہے ہیں, آج ان کی عورت گھر نہیں آتی. آج مغرب عورت کے ہاتھوں اتنا نالاں ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی علاج بھی نہیں کہ اسے واپس لے آئے. اسی طرح نشے کے جو چیزیں ہیں, شراب وغیرہ, اسلام نے ان سے روکا, اس سے نہیں رکے. اب پیٹ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب وہ کوئی چھوڑتا نہیں. تو جہاں جہاں انہوں نے بھی اسلام سے ہٹ کر کام کیے, وہ بھی بھگت رہے, ہم سے زیادہ بھگت رہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے, ہم قرآن کو مانتے ہیں جانتے نہیں, اور اگر کوئی جانتا ہے تو وہ عمل نہیں کرتا. تو فرمایا تمہارے سارے دینی امور اس راز میں پنہاں کہ جب تم پروردگار کو رب مانو. والذی نستجابوا لربہم, رب وہ ہوتا ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کر رہا. تو کسی کو ایسی ہستی نصیب ہو کہ اس کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرے, پھر اسے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت. تو فرمایا اللہ کو رب مانو اور عبادات پر قائم ہو جاؤ, ماحول کو متاثر کرو. جیسے مسلمان جہاں گئے ماحول کو متاثر کیا, ملکوں کے ملک مسلمان ہو گئے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے. مشورہ ہمیشہ کسی دانا سے تجربہ کار سے کیا جاتا ہے. تو شورا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈپٹی کمشنروں کو لکھیں اور وہ ایک ایک بندہ بھیج دیں اور وہ مجلس شورا بن جائے, یہ نہیں. اکابرین ملت کو, دانا لوگوں کو, تجربہ کار لوگوں کو, جنہیں لوگ بڑا مانتے ہیں، جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو لوگوں کے مسائل حل کرنا جانتے ہیں، ان کو جمع کرو، ان کے سامنے بات رکھو، پھر جو فیصلہ وہ کریں وہ پبلک کے سامنے رکھو. اور یقیناً جب ہر طبقے کا کوئی سربراہ اس میں شامل ہوگا تو یہ لوگ اختلاف کیوں کریں گے؟ تیسری بات فرمایا، مما رزقناہم ینفقون، اللہ کی نعمتیں جو انہیں ملتی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کیا کرتے ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے دعوت الی اللہ قبول کر لی، مان لی بات، عربوں میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا، پوری دنیا سے خطے عرب کو چنا، وہ اپنی باتوں کی مصلحت خود جانتا ہے. بہت سی اور باتوں کے علاوہ ایک بات عربوں میں یہ بھی نظر آتی ہے کہ آج بھی جو ان کے دل میں ہو وہ زبان پہ ہوتا ہے. جو چیز اچھی نہ لگ کہہ دیتے ہیں یہ اچھی نہیں ہے، جو چاہیے وہ کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، بڑی بے تکلفی سے سیدھی. جنہوں نے مانا انہوں نے ماننے کا حق ادا کر دیا، پھر وہ درمیان میں نہیں رہے، جان دے دی لیکن اس پہ جم گئے. کچھ ایسے تھے جو سمجھ نہ سکے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے جان لیا تھا، جانتے تھے اللہ کے رسول میں، کہتے تھے ماننے میں ہماری اپنی عظمت تباہ ہو جائے گی، ہم تو پیروکار ہو جائیں گے، ہم مانیں گے نہیں. جسے قرآن نے کفر یہودی کہا ہے کہ جانتے ہیں مانتے نہیں. تو سیدھے سیدھے لوگ تھے، جو بات ہوتی تھی کھری ہوتی تھی، جو جس شخص جو اقرار کرتا تھا اس پہ جم جاتا تھا. ہم تو وعدہ کر کے بعد میں سوچتے ہیں کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائیں. اس طرح کے لوگ نہیں تھے. تو فرمایا جو لوگ اللہ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، واقام الصلاۃ، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت گزار ہو جاتا. اقامت صلاۃ، ایک ہوتا ہے ادائے صلاۃ، اپنی نماز پڑھ لیجیے صلاۃ ادا ہو. اقامت صلاۃ کچھ اور چیز ہے، آپ کا ماحول، آپ کی بات چیت، آپ کا کردار، آپ کے ساتھ ملنے جلنے والا وہ ایسا ہو کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نمازی کر دی، یہ اقامت صلاۃ ہے. ان کا سلوک، ان کا بیہیویئر، ان کا مذاق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کاروبار حیات ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ملنے جلنے والے بھی نمازی ہونے لگتے ہیں. یہ اقامت صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے اقتدار دیا ہے تو انصاف کرتے ہیں، اللہ نے عدالت میں بٹھایا ہے تو حق کرتے ہیں، اللہ نے کوئی طاقت دی ہے تو اس سے لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے تو زکات بھی دیتے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے تو لوگوں میں بانٹتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ کا رزق ہے. کسی کو کوئی عطا کر دی، کسی کو کوئی، تو ان کے پاس جو نعمت ہے اس سے اللہ کی مخلوق بھی مستفید ہوتی ہے. والذین اذا اصابهم بغی هم ینتصرون، اور جب کوئی ان سے زیادتی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں. یہ وہ بات آ گئی نا پہلے والی کہ معاف کر دینا. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے معاف کر دیا تو اس کا بھلا ہوگا، یہ توبہ کر لے گا، برائی بڑھے گی نہیں، وہاں معاف کر دینا افضل ہے. جہاں یہ خطرہ ہو کہ اس نے یہ زیادتی کی، اگر اسے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ زیادہ زیادتی کرے گا یا کسی اور کے ساتھ زیادہ ظلم کرے گا، وہاں سزا دینا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے سزا جزا کا نظام ہے، لیکن اتنی سزا دی جائے گی جتنی اس کی غلطی ہے، آپ زیادہ نہیں دے سکتے. کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے آپ دو نہیں مار سکتے، کسی نے ایک دانت توڑا ہے آپ اس پہ دو نہیں توڑ سکتے، کسی نے گالی دی ہے آپ اسے گولی نہیں مار سکتے، گالی اور گولی میں بڑا فاصلہ ہے. تو فرمایا والذین اذا اصاب البغی بغیهم ینتصرون، جب ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو مناسب طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کسی برائی کی سزا ویسی ہی ہے جیسی وہ برائی تھی، جتنا اس نے جرم قتل کیا ہے سزائے موت دی جائے گی. کسی کو زخمی کیا ہے، عدالت کی ثوابدید پر ہے، گواہوں کی شہادت پر ہے، اسے قید کیا جائے گا. جو جرم جت چوری کی ہے اسے سزا دی جائے گی، ہاتھ کاٹا جائے گا، ڈاکہ کیا ہے اس کے پاؤں کاٹا جائے گا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جیسی اس نے برائی کی ویسی اس کی سزا ہے. ومن افا واصلح فاجره علی اللہ، اور اگر کوئی درگزر کر دے، معاف کر دے، لیکن وہ اصلح، معاف کرنے میں اصلاح کی امید ہو، معاف تب کیا جائے گا. افا واصلح، اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور معاف کرنے سے اس کی اصلاح کی امید ہو، سدھرنے کی امید ہو، تو پھر معاف کر دینا بہتر ہوگا. فاجرہ علی اللہ، اس کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کا بدلہ اسے اللہ دے. انہ لا یحب الظالمین، اور یاد رکھو اللہ زیادتی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. بھلے من تصر بعد ظلم ہی فاولئک ما علیہم من سبیل، اگر کوئی ظلم اور زیادتی کے جواب میں اتنی ہی زیادتی، اتنا ہی بدلہ لیتا ہے تو اس کا حق بنتا تھا، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جتنا کسی نے جرم کیا ہے اتنی ہی اس کو سزا ملتی ہے، تو یہ انصاف ہے، یہ حق ہے، اس پر گرفت نہیں ہوگی. انما السبیل الذین یظلمون الناس، گرفت ان لوگوں پر ہوگی جو اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے وسائل چھینتے ہیں، ان کے ذرائع چھینتے ہیں، ان کے دماغ خراب کرتے ہیں، انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. اگر اقتدار میں ہیں تو لوگوں کے حقوق قصب کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے. کاروباری ہیں تو کم تولتے ہیں، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، چیزیں روک کر مہنگی کر دیتے ہیں. ملازم ہیں، دفاتر میں ہیں تو تنخواہ الگ لیتے ہیں، رشوت لے کے کام کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں پر گرفت ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ میری مخلوق پر ظلم کرنے کی ضرورت تم نے کہاں سے پائی؟ کوئی گناہگار ہے، کوئی کافر ہے، آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. اللہ نے اسے اجازت دی ہے، جو دین چاہے وہ رکھے، کافر ہے تو اس کی اپنی مرضی، اپنے انجام کو پہنچے گا. آپ خوبصورت طریقے سے دین کی تعریف کر سکتے ہیں، اچھائی بیان کر سکتے، اس پر مسلط نہیں کر سکتے، اور اس بات پر اسے اس کے حقوق سے معروم نہیں کر سکتے. اس کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، آبرو محفوظ ہے. اسلامی ریاست میں کافر ہے تو ریاست کے ذمے ہے اس کی حفاظت کرے، بلکہ اسلام نے تو یہ کہا کافر صرف جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا، فوج کے خرچے کے لیے پیسے دے گا، جہاد اس کے ذمے نہیں ہے، اس کی حفاظت مسلمان فوج کے ذمے. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جو زمین پر وہ کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں جو ان کا حق نہیں بنتا. ظلم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، جو چیز اس کا حق نہیں بنتی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وہ ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. ایک عام آدمی میں نے گداگروں کو دیکھا ہے، جو کمزور ہوتے ہیں، جو تکڑا گداگر ہوتا ہے وہ ان سے پیسے چھین لیتا ہے. یہ واقعات میں نے دیکھے. وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور سربراہ مملکت تک جاتی ہے. کوئی کسی عہدے پہ بیٹھے جو ماتحت ہیں ان کے حقوق چھین لے گا. ہم نے بنگلوں میں رہنے والوں کو مالیوں کی تنخواہ غصب کرتے اور کھاتے دیکھا. اوہ خدا کے بندے، تیری لاکھوں میں تنخواہ، تیرا پیٹ نہیں بھرا، اس کے 5,000 سے تو کیا پیٹ بھر جائے؟ لیکن ایسا کرتے ہیں لوگ. فرمایا زیادتی تب شروع ہوتی ہے کہ جب یبغون فی الارض بغیر حق, زمین پر وہ چیزیں لینا چاہتے ہیں جو ان کا حق نہیں بنتی. اولئک لہم عذاب علیم, یہ لوگ یاد رکھیں ان کے لیے بڑے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر, جس نے صبر کیا اللہ کی نافرمانی سے رکا اور درگزر سے کام لیا, ان ذالک لمن عزم الامور, یہ بہت بڑی عظیم بات ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ کسی کو اتنا حوصلہ, اتنی جرت, اتنا صبر اور اتنا شکر کرنے کی توفیق عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی, بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.